أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير دیکھتے ہیں. ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے, آج تک جتنے سبق پڑھے ہیں, الحمدللہ آج ہمارا یہ لیسن نمبر 10 ہے. 9 سبق ہم پورے کر چکے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور اس میں ہم کیا دیکھ چکے ہیں, خاص طور پہ سورہ بقرہ جب سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم نے اس میں جو شروع کیا تو 3 طبقات کے بارے میں پڑھا, متقین, کافرین اور منافقین. اور ان میں سے کامیابی کس کو ملے گی یہ بھی ہمیں معلوم ہوا. منافقین کا بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں بتایا گیا کہ ان کا کردار اور ان کی صفات کیا ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو, جتنے بھی انسان ہیں, تمام کو اپنی عبادت کی دعوت دی. اور قرآن کریم کا جو معجزہ ہے اس کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی گئی. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور کس طرح شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کر لی تو توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہدایت دے دی, ایک انسٹرکشن دی تھی کہ میری طرف سے ہدایت آپ کے پاس آتی رہے گی. اور ایک رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا, اس کا اتباع کرے گا, اس کو فالو کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے اوپر کبھی کوئی خوف نہیں آئے گا, کبھی کوئی غم نہیں آئے گا ان کے اوپر. لیکن جو اسے منہ موڑیں گے اللہ کی ہدایت سے, ان کا انجام بھی بتا دیا گیا. اب ہم پڑھنے والے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. کیوں ان کا ذکر یہاں پہ آیا؟ دیکھیں, کچھ لوگ تو ایسے تھے نا جو کافر تھے, یا کچھ جو تھے وہ منافقین تھے جن کا ہم ذکر پڑھ چکے ہیں. اب قرآن پاک میں ایک اور طبقے کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے بھی انکار کیا, مانے نہیں. اس وجہ سے نہیں انکار کیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو سمجھ نہیں تھی. ان کے پاس بہت سارے نبی آئے, آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, زبور, سب انہی میں آئیں. ان کو پڑھے لکھے لوگ کہا جاتا تھا. ان میں بعض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں, ان کو یہود کہا جاتا ہے. بعض عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے, موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں, تو ان کو عیسائی کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ان دونوں کو اہل کتاب کہا گیا. تو یہ اہل علم لوگ تھے, معزز لوگ تھے, بڑے ریسپیکٹیبل تھے. ان کے راستے پر آ جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لا سکتے تھے, مگر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. وجہ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان لوگوں کا, بنی اسرائیل کا یہاں پہ ذکر آیا. ان کے ذکر کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ عربوں میں ان کو اہل علم سمجھا جاتا تھا. ان کے پاس چونکہ کتابیں آئی تھیں, پچھلی تمام کتابیں انہیں کے پاس آئی تھیں, تو ان کو سمجھا جاتا تھا کہ سمجھ لیں کہ ریلیجیس لیڈرز ہیں یہ, فتوے یہ جاری کرتے تھے. عرب جو تھے وہ ان کے پاس جا کے پوچھا کرتے تھے باتیں, کہ ظاہر ہے ایک جن کو جانا مانا جو علم والے ہوں انہی پہ سے جا کے بات پوچھی جاتی ہے نا. تو سب ان کو علم والے سمجھتے تھے. جیسے آج کے وقت میں جو بھی تحقیق ہے, سائنٹیفک ہے یا کچھ ہے, اس کے لیے کس کی طرف دیکھا جاتا ہے؟ ویسٹ کی طرف. انہیں کو سمجھا جاتا ہے نا اس میں ایڈوانس. تو اس زمانے میں ان کو دین کے علم کے بارے میں ان کو سب سے زیادہ ہائی لیول پہ سمجھا جاتا تھا, تو سب ان سے پوچھتے تھے. پھر دوسری بات کیا ہے ان کا ذکر کرنے کی, کہ مغضوب علیہم, ہم نے پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں اور دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا. تو وہ کیسے تھے, ان کا طرز عمل کیسا تھا؟ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا ہم ان کاموں سے کیسے بچیں گے. اور اللہ تعالی نے تیسری وجہ یہ کہ ایک ہمیں پہلے سے وارننگ دے دی تھی کہ پچھلی چوزن قوم جو تھی بنی اسرائیل تھی، ان کا جب بگاڑ ہوا تو ان میں کیا کیا باتیں آ گئیں، کیا کیا خباستیں آ گئیں، تم ان سے بچ کے رہنا، اب تم چوزن ون ہو۔ تو ان کا ذکر ہم یہاں سے شروع ہوگا آیت نمبر 40 سے، اور آگے آیت نمبر 123 تک، یعنی اس پارے کے اینڈ تک تقریباً انہی لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ جو رکوع ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پانچواں رکوع، اس کو اگر آپ الگ کر لیں اور باقی جو آگے تقریباً 9 رکوع بنتے ہیں، 14 رکوع تقریباً 14 رکوعات انہی سے بات ہو رہی ہے، اور آگے اس 15 رکوع کی دو آیتیں بھی، تو یہ جتنے رکوع آتے ہیں مل کے ٹوٹل تقریباً 10 رکوع بن گئے نا۔ اس میں جو آج رکوع ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں یہ 7 آیاز ہیں، یہ آپ الگ کر لیں اور باقی 9 رکوعات آپ الگ کر لیں۔ یہ رکوع کیسے الگ ہے ان اگلے 9 رکوعات سے؟ وہ اس طرح سے کہ اس رکوع میں دعوت کا انداز ہے، اس رکوع میں بہت شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھانے کا انداز ہے، کہ جیسے کسی کو سمجھایا جاتا ہے نا کہ سنو بات، جیسے ایک دعوت دینے والا سمجھاتا ہے۔ اور باقی جو اگلے ہم 9 رکوعات پڑھیں گے آگے، مسلسل ایک ہی یعنی ٹاپک کے اوپر بات ہوگی، اس میں ملامت کا انداز ہے کہ دیکھو تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم نے یہ کیا۔ ہم جیسے کسی بچے کو جیسے ایک ڈانٹ کا سا انداز ہوتا نا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ یہ کیا اور تم نے کیا کیا آگے سے، تم نے یہ کیا، نافرمان اولاد کو کہتے ہیں نا ماں باپ، ہم نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، ایسے سے کیا، تمہارے لیے پڑھائی کے لیے یہ کیا، تمہاری اور آرام کے لیے یہ کیا، تمہارے فیوچر کے لیے یہ کیا، تو تم نے یہ کیا، اس کے بعد تم نے جواب میں ایسا کیا۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ بات کی گئی ہے اگلے 9 رکوعات میں، اور انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے تو اور بھی اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو اس رکوع میں ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اب آپ سوچیں گے بات تو بنی اسرائیل کی ہے، ہم کیوں یہ بات سمجھیں، ہمارا کیا تعلق ہے؟ اب ایک دم ایک انسان کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، لو اب ہم نے کیا کرنا ہے، بنی اسرائیل وہ تو یہودیوں سے بات ہو رہی ہے اور ان کی بات ہے، تو ہم کیا کریں اس سے؟ بات یہ ہے کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ پچھلی امت مسلمہ تھی، سمجھے نا، پاسٹ کی امت مسلمہ کون تھی؟ بنی اسرائیل، چوزن پیپل یعنی ریلیجس لیڈرز، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ورلڈ لیڈر بنی اسرائیل تھے۔ اس کے بعد ان میں اتنی خرابیاں، اتنا بگاڑ، ایسا ان کا عملی بگاڑ ان میں آیا، ایسا ڈاؤن فال آیا۔ ڈاؤن فال صرف دنیاوی اس میں نہیں کہ کوئی عروج و زوال تو قوموں پہ آتا رہتا ہے، مگر عمل میں اتنے گر گئے، اتنی پستی میں جا گرے کہ اللہ تعالی نے یہ جو ٹائٹل یا یہ جو آنر ان کو ملا تھا وہ ان سے لے کر اس امت مسلمہ کو، جو ابھی امت مسلمہ ہے کہلاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بہت غور سے سمجھیں سنیں، اس لیے کہ یہ بار بار نہیں میں بتاؤں گی، آگے رکوعات جو ہیں سارے انہی باتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی نا تو آگے پھر آپ لاسٹ ہو جائیں گے اور آپ کو انٹرسٹ ہی لوز ہوگا، کیونکہ آپ سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے یہ باتیں سمجھ کے۔ یہ بات بہت اہم ہے، کیوں ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے زیادہ رکوعات ان کے بارے میں کیوں ہیں، ہم کیا کریں اگر بنی اسرائیل ایسے کرتے تھے، ہم کیا کریں اگر ان کے اندر یہ بگاڑ تھا، ہم نے کیا کرنا ہے، نہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، نہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہمیں کیا فائدہ، ہم کون سے یہودیوں کے پاس جا کے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، जब तक आप इनकी बैकग्राउंड नहीं समझते ना, और आप ये नहीं देखते कि क्या रिलेशनशिप है उनके और हमारे दरमियान। समझ लें कि जैसे एक इदारे में कोई, फॉर एग्जांपल कोई प्रिंसिपल थे, उनके कुछ गलत कामों की वजह से, कुछ ऐसी गलत उन्होंने खराबियां की, उनकी वजह से उनको फायर कर दिया गया और उनकी जगह एक और बंदे को रखा गया, और उसको बताया जा रहा है कि देखें पिछले वो जो थे ना, पता है इस वजह से निकाले गए थे, उन्होंने ये काम किए थे। क्यों बताया जाता है? बी केयरफुल, आप ना ये करना वरना आपके साथ भी यही होगा। बी केयरफुल, अब वो ऐसा करके गए हैं, ये ना हो कि आप भी इन्हीं चीजों में पड़ जाए। तो वो लोग 2000 years तक तकरीबन समझने के इस मकाम पर रहे, चोजन वंस के अल्लाह के नुमाइंदे बन के रहे 2000 years तक। हमें तो खैर अभी 1435 साल हो गए, मगर वो इतने साल तक रहे, और उनमें जो बिगाड़ आया था ना, अहम बात ये है कि एग्जैक्टली सेम वो वही बिगाड़ है जो आज मुसलमानों में है, एग्जैक्टली सेम। और हम आगे आगे जब जैसे आयात पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बनी इसराइल की बातें नहीं हो रही, ये तो आज की बात हो रही है। ये कुरान है, जिंदा किताब है, जिंदा किताब इस तरह से कि हर दौर के लोगों के लिए ऐसे ही है कि जैसे आज ये सब है। शायद 1400 साल पहले तो मुसलमान इस उसको सोच भी ना सकते होंगे कि ऐसे होगा जो आज हू बहू वो चीज हो रही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशीन गोई पहले ही कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे भी वही हालात आएंगे और आके रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है। आप पेयर ऑफ शूज देख लें, एक शू दूसरे शू से बिल्कुल सेम होता है ना, एक ही शक्ल एक ही जैसे। बिल्कुल इसी तरह जो बनी इसराइल पे हालात आए, मेरी उम्मत पे भी वैसे ही होगा। और फिर एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी इन जो पिछली उम्मतें हैं इनको हाथ बा हाथ, बालिश्त बा बालिश्त, हाथ बा हाथ इनको फॉलो करोगे। यानी जैसे वो चल रहे होंगे ना, बिल्कुल वैसे उनको फॉलो करोगे। हत्ता के अगर वो गोह के बिल, गोह एक लिजर्ड होती है बड़ी, जैसे डेजर्ट्स वगैरह में होती है जो बड़ी सी लिजर्ड होती है ना, वो गोह के बिल में भी घुसेंगे तो तुम भी घुसोगे। यानी इतनी गंदी जगह कि वो उसका जो बिल होता है वो वहां पे भी जाएंगे, वहां पे तो घुसने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर उनमें से कोई जाएगा ना, तुम भी पीछे ही जाओगे। इवन यहां तक कि हदीस में है कि उनमें से कोई बदबख्त अगर ऐसा पैदा होगा कि जो अपनी मां से जिना करे, तो तुम में से भी लाजमन कोई शख्स ऐसा जरूर पैदा होगा जो यही हरकत करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात हैं आज? अभी एक त्योहार इन लोगों का गुजरा है जिसमें हमारे मुसलमान भी उसी तरह और उसी तरह बिल्कुल कॉपी किया गया है जैसे ये लोग करते हैं हालोवीन का। इसमें हमें थोड़ी कोई कबाहत नजर आती है, फिर क्या हो गया? वो गो के बिल में घुसे, हमने भी तो घुसना है ना। वो जो कर रहे हैं, वो जुड़ेल बने, भूत बने, वो बने, तो हमने भी बनना है। ये तो एक छोटी सी एक मिसाल है, बाकी भी हर चीज में आप देख लें। यानी इतने दर्जे तक कि गो के बिल में भी घुस रहा है ना, तो ये भी पीछे ही घुसेगा। इतने दर्जे तक वो अगर गिरेगा कि अपनी मां से जिना करे, तो ये भी मुसलमानों में से भी कोई उठ के ऐसा करेगा। तो आज इन 1400 years में मुसलमान इसी लेवल पे आ गए हैं जो बनी इसराइल उस वक्त थे। और कुरान पाक ये खिताब उन लोगों से फरमाया रहा है, बनी इसराइल से, जो उस वक्त की उम्मत मुस्लिमा थी और जिसमें बिगाड़ था, उनकी इसलाह कैसे करने का कुरान तरीका इख्तियार कर रहा है। اس کا مطلب ہے آج بھی اگر کوئی اٹھنا چاہتا ہے, امت مسلمہ جو آج کی ہے اس میں کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے, کوئی ایسا ہے جس کے دل میں اتنا درد ہے کہ میں ان لوگوں کو ٹھیک کروں, تو وہ کیا طریقہ کرے گا؟ قرآن آپ کو وہ انداز بتا رہا ہے, کیسے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, کیسے آپ ان میں تبلیغ کریں گے امت مسلمہ میں, کیونکہ اس وقت کی امت مسلمہ وہ تھی نا. قرآن نے ان کو بتایا, ان کے لیے جس طرح سے خطاب فرمایا, اسی طرح سے آج کی امت مسلمہ کے لیے آپ کام کریں گے. کیونکہ ظاہر ہے بیماری سیم ہے نا, سیم ہے بیماری, ایک ہی بیماری ہے, ڈائگنوز ہو گئی ہے, قرآن نے ڈائگنوز کر دی ہے, یہ 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 ان میں تھے, وہی سمٹم آج آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں. تو علاج کیا ہوگا؟ علاج بھی سیم ہی ہوگا, وہ بھی قرآن آپ کو بتا رہا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 40 دیکھیں, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو. بنی اسرائیل کا ہی ذکر کیوں ہے؟ اتنی قومیں پہلے گزر چکی. بنی اسرائیل یہود تھے نا, تو یہ وہ لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے, تو یہاں پہ یہود تھے. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان کا ہی ذکر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جہاں پہ اب منافقین ہیں, جہاں پہ آپ متقین بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہاں پہ ایک اور ٹرائبس بھی ہیں, وہ ہیں یہود کی, بنی اسرائیل کی. اور میں نے آپ کو بتایا, اور بھی وجہ بتائی کہ ان کا ذکر کیوں آیا, اصل میں تو ہمیں بتانا ضروری ہے نا. تو یہ اسرائیل کون ہے اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے ورڈ اسرائیل کو دیکھیں, اس کو ٹو میں ڈیوائیڈ کریں, اسرا پلس ایل. اسر اسیر پڑا تھا نا, اسیر غلام قیدی, تو اسر کا مطلب کیا؟ غلام بندہ, اور ایل, ایل سے مطلب کیا ان کی زبان میں؟ اللہ, یعنی اللہ کا بندہ. تو یہ ورڈ کوئی برا ورڈ نہیں ہے, بہت پیارا ورڈ ہے, یہی ورڈ ہے جس کو عربک میں کیا کہتے ہیں, عبداللہ, اللہ کا بندہ, اسی کو ان کی زبان میں کیا کہیں گے؟ اسرائیل. ٹھیک ہے, جیسے اسماعیل, جبرائیل, اسرافیل. تو ایل جو اینڈ میں ہے نا, یہ اللہ ہے. اچھا, اب ان کی ہسٹری تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں گے اس آیت کو. ان کی ہسٹری کیا, یہ لوگ کون تھے؟ اصل میں اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ سب سے اوپر لکھیں پیج پہ آپ ابراہیم, اس کے نیچے دو لائنیں لگائیں, دو لائنز جو آپ نے لگائی ہیں, ایک لائن کے نیچے لکھیں, جیسے آپ فیملی ٹری بناتے ہیں, ایک لائن کے نیچے لکھیں اسماعیل اور دوسری لائن کے نیچے لکھیں اسحاق. ٹھیک ہے, اور جو جہاں پہ آپ نے اسحاق لکھا ہے اس سے نیچے ایک اور لائن لگائیے, اس کے نیچے لکھیے یعقوب. ٹھیک ہے, یعقوب کے نیچے ایک اور لائن لگائیں, اس کے نیچے لکھیں یوسف. ٹھیک ہے, یہاں تک لکھیے. اب دوسری طرف جائیں, اسماعیل کے نیچے لائن لگائیں اور لکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ اس کو سمجھیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ٹھیک ہے, سورہ یوسف جب ہم پڑھیں گے تو ان میں ان بیٹوں کا ذکر بھی ہے, اور جن کو تھوڑا بھی یاد ہو تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین, ایک ان کی بیوی سے تھے, یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے تھے, اور باقی جو بیٹے تھے, باقی 10 بیٹے, باقی ان کی جو 3 بیویاں تھیں ان سے تھے. اچھا, اب آپ کو یہ بھی تھوڑا سا, اگر آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری آپ کو یاد ہو تو یوسف علیہ السلام مصر میں آ کے بہت بڑی پوزیشن کے اوپر آ گئے تھے, اور ان کے بھائی اینڈ میں ان کے پاس ہی آ گئے تھے یہاں پہ. اور چونکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کا عہدہ بہت بڑا تھا, تو ان کی جو فیملی آئی تھی, ان کے بھائی والد اور سب آئے تھے, یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے تھے, تو یہ سارے پھر یعنی بہت ان کو یہاں پہ عزت ملی, بہت ان کو یعنی اچھی طرح سے رکھا گیا. یہ یہیں پہ آباد ہو گئے, کنان پہ رہتے تھے نا پہلے, تو وہاں سے یہ مائگریٹ کر کے آ گئے مصر میں. اب یہاں پہ بہت پراسپیرٹی ان کو ملی, بہت خوشحالی ملی, کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑے عہدے پہ یوسف علیہ السلام ہے, اور ظاہر ہے ان کی فیملی ہونے کے ناطے ان کا بھی بہت یہاں پہ عزت اور خوب ان کا مطلب ان کے رہنے کے لیے بڑا اچھا ان کو جگہ دی گئی, اور یہاں پہ یہ خوب پھلے پھولے 150 ایئرز تک. یعنی یہ خوب یہاں پہ انہوں نے اپنے قدم جمائے, اور ظاہر ہے ان کی پھر کتنی آگے سے آگے نسلیں یہیں پیدا ہوئی, یہیں پہ پلے بڑے, آگے سمجھ لیں کتنی اب ایک صدی سے بھی اوپر ہو گیا یہاں پہ آباد ہوئے بھی مصر میں. اب مصر کے جو اپنے سٹیزنز تھے, جو اپنے لوگ تھے, ان کا کیا کہتے تھے, قبطی. کیا کہتے تھے, قبطی, ٹھیک ہے. ان کے اوپر باہر سے کچھ لوگ آ کے قابض ہو گئے تھے جو ان کے بادشاہ بنے تھے. اب قبطیوں نے بغاوت کر دی اور ان قابض جو بادشاہ تھے ان کو نکال دیا, اور قبطی اب خود حکومت میں آ گئے, جن میں پھر فرعینہ جو ہیں, ڈفرینٹ فرعونز جو آئے, وہ انہی قبطیوں میں سے یعنی تھے نا جو ان کے بادشاہ بنے. اب جب یہ قبطی قابض ہو گئے, اب دیکھیں یوسف علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, ان کے بھائی فوت ہو چکے, یعقوب علیہ السلام ہوتے, اب وہ تو آگے ان کی جو نسلیں ظاہر ہے 150 سال گزر چکے ہیں, ان کی نسلیں تھیں, یہ ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیوں؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا, وہ ان کے 12 جو بیٹے تھے انہی کی نسل آگے آ رہی ہے نا, تو اب تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی تھی. تو بنی اسرائیل جو تھے ان کو انہوں نے غلام بنا لیا قبطیوں نے. آپ کو پھر پتا ہے جو ساری ان کی آگے ہسٹری آئے گی, کس کس طرح ان کے اوپر مظالم ہوئے, فرعون نے کس طرح ان کے اوپر ظلم کیے, وہ آگے ہم پڑھیں گے. اور 400 سال تک ان سے بڑی سخت مشقت لی گئی, بہت ان کے اوپر ظلم کیا گیا, بہت ظلم. اور آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان میں پیدا کیا بنی اسرائیل میں, اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پھر ایجپٹ سے نکلے تھے, جب آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کے لیے دریا کو پھاڑا گیا, ان کے لیے منو سلوا اتارا گیا, ان کے لیے چشمے پھوٹے, پھر ان کو لے کر وہ نکل گئے یہاں سے, فرعون کے مظالم سے آزاد کرایا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی ان کی ہسٹری ہے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تھوڑا سا ذہن میں آ گیا نا, ان کے اندر پھر اس کے بعد بھی بہت سارے پیغمبر آئے, موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں آئے. دیکھیں ہارون علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, ہارون یہ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب پھر آگے جنریشنز میں انہی میں آتے گئے بعد میں. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے دور کی باتیں پڑھیں نا, اگر انہی میں اتنے پیغمبر آئے, بہت بے شمار پیغمبر ان کے اندر آئے. یعنی اب آپ نے یہ جو بنایا ہے نا, جو آپ نے ایک ڈائیگرام بنایا جو میں نے آپ کو بتایا, اب آپ یعقوب علیہ السلام کے نیچے آپ نے لکھا یوسف علیہ السلام, اور اس کے بعد آپ نے موسیٰ علیہ السلام لکھا, اس کے بعد آپ نیچے لکھ سکتے ہیں ان سارے پیغمبروں کے نام. یعنی اب کوئی بھی پیغمبر جو دنیا میں آیا نا اس کے بعد سے, وہ صرف انہی کی اولاد میں آیا, ان سے باہر نہیں آیا, بنی اسرائیل سے باہر کہیں سے نہیں آیا, سمجھے نا, سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بھی آپ نے ایک لائن لگائی اسماعیل علیہ السلام کے نام کے نیچے, اور نیچے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, باقی جتنے پیغمبر دنیا میں اب اس کے بعد آئے ہیں وہ سارے ادھر ہی آ رہے ہیں بنی اسرائیل میں. خود سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس کے بعد ان کا دماغ کتنا آسمان پہ ہوگا کہ ہم کیا چیز ہیں کہ ہمارے اندر اتنے اتنے پیغمبر آئے. یہاں پہ تو ذرا سا ہی کسی کی کوئی اس میں سے ہو جاتا ہے جی ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں پیروں کی اولاد ہیں، فلاں کی لڑی سے آ رہے ہیں، تو کتنا لوگ یعنی اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اس کو کتنا بڑا بناتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ تو یہ تو سوچیں پیغمبروں کی اولاد ہیں، پیغمبر ان میں پیدا ہو رہے ہیں، نبی پیدا ہو رہے ہیں ان میں، لیکن وہ نبی کسی کے چچا ہوں گے، کسی کے بھتیجے ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے ماموں ہوں گے، کسی کے، تو یعنی آپس میں رشتہ داریاں ہیں نا، تو یہ تو سارے ایک ہی نسل ہو گئی نا بنی اسرائیل، تو کتنی ان کے لیے فخر کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہی چیز ان کو لے ڈوبی نا پھر، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، سب سے پہلے کیا بات کی گئی، اذکرو، یاد کرو، کیا یاد کریں یا اللہ، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت علیکم، میں نے انعام کی تمہارے اوپر، یہ نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کے خود ڈیزرو کرتے تھے، تم اس قابل ہی تھے کہ تم پہ یہ نعمتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھنے لگے تھے نا کہ ہم اس قابل ہیں، ہم چوزن ونز ہیں، ہمارے اندر پیغمبر آئے، ہم رائل فیملی، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا رائل فیملی، تو رائل فیملی ہیں، سمجھ لیں یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو ہمارے جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے، دوسروں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے نا، یہ دوسرے تو ایسے ہی بالکل جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کمی کمین سے ایسے ہی لوگ ہیں، واقعی ہم ہی جو ہیں وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ میں نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ اپنا انعام جس پہ چاہے کر دے، تو یہ میں نے انعام کیا تم پر کہ اپنی نعمت تمہیں دی، کس نعمت کی بات ہو رہی ہے، کون سی نعمت ہے، تم یاد کرو، نعمت کون سی نعمت، کیا ان کے اوپر کوئی نعمت ہوئی تھی، وہ نعمت قرآن کی روح سے، قرآن میں کس کو نعمت کہا جاتا ہے، اب آپ شاید بہت ساری نعمتیں گنوا رہے ہوں گے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر ہیں، جسم بھی نعمت ہے، ہوا بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، کھانا بھی نعمت ہے، پینا بھی نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن ایک نعمت ہے جو سب نعمتوں پہ حاوی ہے، اور وہ ہے ہدایت کی نعمت، کیونکہ باقی تمام نعمتیں جن کو ہم نعمت کہتے ہیں وہ تبھی نعمت بنتی ہیں جب ہدایت کی نعمت ساتھ ہو، اگر ہدایت کی نعمت اس کو کمپلیمنٹ نہ کرے جس کو ہم نعمت کہتے ہیں تو وہ نعمت نہیں ہوتی۔ مثلا ہم کہتے ہیں مال نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن مال تبھی نعمت بنتا ہے جب انسان کے پاس ہدایت ہو، اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ مال کیا ہوگا، انسان کس طرح اس کو خرچ کرے گا اور کیسے اس کو کمائے گا، بتائیں، حرام سے کمائے گا، حرام راستوں میں خرچ کرے گا، اپنی عیاشیوں میں خرچ کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا، کیونکہ ہدایت کی نعمت نہیں ہے نا ساتھ، اور اگر اس کے ساتھ، تو یہ کیا بن گیا، یہ مال کیا نعمت بنی کیا عذاب بن گیا، یہ تو عذاب کا باعث بن گیا اس کے لیے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ انگاری ہے۔ اور اگر ہدایت کی نعمت ساتھ ہے تو یہی مال کیا ہوگا، انسان اللہ تعالی کی فرما برداری کے مطابق، اللہ تعالی کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا، تب یہ نعمت ہے۔ اسی طرح یہ آپ کا جسم ہے، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، بہت بڑی نعمت، لیکن یہ نعمت تب بنتے ہیں جب ہدایت آپ کے پاس ہے، اگر تو ہدایت ہے تو ان آنکھوں سے وہ دیکھو گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو سننے کی اجازت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو بولنے کی اجازت دی ہے، جن سے روکا ان سے رکو گے، اگر آپ کے پاس ہدایت کی نعمت ہے، گائیڈنس ہے، اور اگر گائیڈنس نہیں ہے تو پھر کیا ہے، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی سنیں، جو مرضی بولیں، تو یہ جسم نعمت تو نہ رہا، الٹا ان آنکھوں سے وہ دیکھو گے جن کی وجہ سے آخرت میں قیامت کے دن گرم سلاخیں ڈالی جائیں گی آنکھوں میں، ہاں کہ کانوں کے اندر سیسا ڈالا جائے گا، ہاتھوں اور پیروں میں عذاب دیا جائے گا، زبان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ نعمت تو نہ ہوں، اسے تو بہتر تھا یہ ہوتے ہی نہ۔ جیسے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی ہو جاتا، کیونکہ اس کے پاس باقی چیزیں تھیں مگر وہ نعمت نہیں بنی اس کے لیے، وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بن گئی۔ اس کے ہاتھ پیر اس کو عذاب میں لے جانے والے، اس کی آنکھیں عذاب میں لے جانے والی، اس کا مال عذاب کا باعث، سب چیزیں اس کے عذاب میں اس کو بڑھانے کا ذریعہ بنی۔ تو کوئی چیز بھی نعمت تبھی بنتی ہے جب ہدایت ساتھ ہو، صحت بھی نعمت تبھی ہے جب آپ کے پاس ہدایت، ورنہ آپ اس صحت کے ساتھ کیا کریں گے؟ صحت ہوگی آوارہ گردیاں، صحت ہوگی اس کے ساتھ اپنی عیاشیاں، صحت ہوگی تو اس صحت کے ساتھ آپ برائی کے کام کریں گے، اس میں بڑھ بڑھ کے بھاگ بھاگ کے آگے جائیں گے، گناہ میں سبقت کریں گے، کیونکہ ہدایت ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نعمت تب نعمت ہے جب اس کے ساتھ ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ باقی تو دیکھیں ساری یہ چیزیں جن کو ہم نعمت کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے نعمت نہ ہو بلکہ الٹا عذاب ہے، زحمت ہے۔ تو ان کو سب سے بڑی جو نعمت ملی وہ ہدایت کی نعمت ملی، اور انہی کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ انہی کو ملی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ پیغمبر ان کے پاس آئے، سب سے زیادہ جو کتابیں جو تھیں وہ ساری تو انہی کے پاس آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، سب تو انہی میں آئیں۔ تھی کتنی بڑی نعمت، یاد کرو میری نعمتوں کو، یہ ساری نعمتیں ہیں، کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، تمہارے اندر پیغمبر بھیجے، سارے نبی تمہارے اندر آئے، یعقوب علیہ السلام سے لے کے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ تھے ان میں پیغمبر، لاسٹ پیغمبر، آگے لائن لگا کے لکھ دیں، ان کی اینڈ کس پہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اینڈ کس پہ ہوا؟ کوئی بیچ میں ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے پیغمبر تمہارے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوز کیا، ذرا یاد تو کرو یہ نعمت۔ کیونکہ جب انسان نعمت یاد کرتا ہے، کسی نے اس کے اوپر کوئی نعمت کی ہے، کوئی انعام کیا ہے، جب کوئی یاد کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، آپ دوسرے کی احسان مندی ماننے لگتے ہیں پھر، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا احسان کیا، تم یاد کرو۔ تو اس کا مطلب ہے جب کسی کو دعوت دینی ہو تو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرانے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے۔ ہمارے پاس تو ایک نبی آئے، ہم اس کے اوپر شکر گزاری کرتے ہیں، ان کے پاس بے شمار نبی آئے، ان کو کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے، کتنا ان کو اس نعمت کو یاد کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ان کو چوز کیا، ان میں پیغمبر بھیجے، اور ایک چانس نہیں ہدایت کا دیا، چانسز پہ چانسز ان کو ملے، کتنے ہی سارے پیغمبر آئے۔ اب تم کیا کرو، اگلا کام کیا کرو؟ یاد کر رہا ہے نا جب تم نے نعمت کو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اَوْفُوا پورا کرو، عَهْدِي میرے عہد کو، جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا اس کو پورا کرو۔ کون سا عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا؟ کیا کوئی اسپیشل عہد لیا تھا؟ جی ہاں، ایک تو عہد ہے نا، سارے انسانوں سے عہد الست لیا گیا، ہم سے بھی لیا گیا سب، ان سے خاص طور پہ کون سا عہد لیا گیا؟ ایک تو یہ عہد ہے جو سبھی سے لیا جاتا ہے، جتنی بھی صاحب شریعت قومیں ہوں، امتیں ہوں، کہ وہ شریعت کو فالو کریں گی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں، جو کتاب آئی ہے، جو وحی آئی ہے، جو کتابیں، ان کے مطابق چلیں گے۔ یہ عہد ساری ان قوموں سے لیا جاتا ہے جن کے پاس شریعت اللہ تعالیٰ اپنی بھیجتا ہے۔ اور عہد ان سے کیا تھا؟ ان کے پیغمبروں نے ان سے عہد لیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی، تو تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکچولی یہ اس طرف اشارہ ہے, اوفو بھی عہدی, کہ میرے رسول امی آ گئے ہیں جن کے لیے تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم ان کا ساتھ دو گے, تم اس عہد کو پورا کرو. اب تم عہد کو پورا کرو گے تو کیا ہوگا, اوفی بے عہدی کم, میں بھی پھر اپنا عہد تم سے پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے پھر ان کے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کے اوپر بھیجے گا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرے گا, اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کی امامت کا کام لے گا جو اس عہد کو پورا کریں گے. یعنی وہ پھر امت مسلمہ بن گئے, جو آج کی امت مسلمہ, ان کو فضیلت مل جائے گی سب پہ. تو میں بھی پھر اپنا عہد پورا کروں گا, مگر شرط کیا ہے, یہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشن کیا ہے, تم اپنا پہلے عہد پورا کرو, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیے, بنی اسرائیل کی تو بات یہاں پہ ہو گئی, آپ کے اوپر بھی کوئی نعمت ہوئی ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں بہت بے شمار نعمتیں ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کوئی ایسی نعمت جیسی ان کے لیے ذکر کی گئی, کیا یہ آج کی امت مسلمہ کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہدایت کی نعمت ان تک بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے؟ آپ تک کوئی پہنچی ہے ہدایت کی نعمت؟ آپ یاد کرتے ہیں اس کو؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. نعمت سمجھتے ہوتے تو اس کے ساتھ یہ حال کرتے جو آج ہم نے کیا ہوا, اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, کیا یہی ہوتا پھر اگر واقعی ہم اس کو نعمت سمجھتے؟ جس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں اس کی تو بڑی انسان قدر کرتا ہے بھائی, اس کو اٹھا کے ایک طرف نہیں ڈال دیتا. تو کیا آپ نے اس کو نعمت سمجھا؟ آپ کے پاس بھی ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہدایت کی صورت میں, اور یہ اللہ کا انعام ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی عہد لیا؟ کوئی آپ نے عہد کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ شاید آپ سوچ رہے ہو میں نے تو وہی کوئی وعدہ نہیں کیا. نہیں کیا ہے آپ نے وعدہ, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا, یہ ایک وعدہ ہے, یہ ایک وعدہ ہے جو آپ نے کیا. اس وعدے کو آپ پورا کریں گے تو اللہ اپنے وعدے پورا کرے گا آپ کے ساتھ, جو اس امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. آپ وعدہ نہیں پورا کرتے, آپ بس کہتے ہیں ہائے مسلمان تو ہم ہیں اور دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں, اور وہ جو تو غیر مسلم ہیں دیکھو ان کے تو کتنی دنیا میں ترقیاں ہیں, خوشحالیاں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور ہم دیکھو کتنی پستی میں جا رہے ہیں. یا اللہ ماننے والے تو ہم ہیں تیرے, اور تو نے ہمیں بس اس طرح سے دنیا میں چھوڑا ہوا ہے, تو ہمارا ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ اپنا عہد تب پورا کرے گا جب آپ اپنا عہد پورا کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جب آپ اس عہد کو پورا کریں گے جو آپ نے معاہدہ کیا کہ اللہ ہی کو الہ مانیں گے اور اس کے نبی کی اتباع کریں گے, تب وہ بھی اپنا عہد پورا کرے گا. لیکن اگر آپ اپنا عہد نہیں پورا کرتے تو پھر یہ نہ کہا کریں ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو مدد آتی نہیں ہے, دوسروں کے ساتھ تو اچھا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ تو برا ہو رہا ہے, کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ ہم تو مسلمان ہیں. تو مسلمان تو آپ نے بن کے نہیں دکھایا, مسلمان نے تو ایک عہد کیا تبھی وہ مسلمان ہوا نا, وہ تو اپنا عہد نہیں پورا کر رہا. یہ کنڈیشنل ہے, جب آپ مسلمان بن کے دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا عہد پورا کرے گا. سمجھ آئی بات اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو عہد ہے نا, جو مدد کے, جو نصرت کے, وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ آپ کو بھی عہد پورا کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں اللہ اپنا عہد پورا کرے لیکن ہم نہ کریں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھی سے ڈرو. اب ایا میں کیا ہے, دیکھیں مفعول پہلے ہے, مجھ سے ڈرو اور پھر اس کے بعد دوبارہ مجھ سے ہے. میں نے آپ کو بتایا نا یا صرف یا مجھ سے اور فرحبونی. ابھی آپ وقف نہیں اگر ہم یہاں پہ کریں تو کیا ہے, فرحبونی مجھ ہی سے ڈرو, اور پہلے بھی آ گیا مجھ سے. کتنا زور ہے اس بات پہ کہ صرف مجھ سے ڈرو, کتنا کتنا زور ہے اس میں، کتنی تاکید ہے، ایکسکلوسیولی می الون اونلی. کیوں یہ کہا گیا کہ مجھے سے ڈرو؟ کیا ہوتا ہے جب انسان دوسروں سے ڈرتا ہے، اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب انسان دوسروں سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھی ڈر ہے مجھے، اس کا بھی ڈر ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کبھی حق بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ صحیح بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنا عہد جو آپ نے کیا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو ڈر رہے گا کہ ہائے وہ پھر کیا کہے گا، اور وہ کیا کہے گا، اور اس کو کیسے فیس کروں گی. آپ کے دل میں جب اتنے سارے ڈر ہیں، کیونکہ وعدے کی بات ہے نا پیچھے، تو وعدے کے بعد ہی یہ کیوں کہا گیا فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ، کیونکہ یہ جب لوگوں سے ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان وعدہ نہیں پورا کرتا، بہت ساری دل میں خدشات آ جاتے ہیں کیا ہوگا پھر. اچھا بنی اسرائیل کے تناظر میں دیکھیں، پہلے تو ان سے بات ہو رہی ہے، ان کے اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیوں ایک بات کہی گئی. ان کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو. تو اب ان کو کیا ڈر ہے؟ کس چیز کا ان کو ڈر تھا؟ کسی نے ان کو کچھ کہنا تھا کیا؟ ایکچولی ان کی بڑی، میں نے آپ کو بتایا نا، بڑی اونچی شان تھی وہاں پہ، ان کے ایک ڈسٹنکٹیو تھے وہ، الگ ایک ان کا تشخص تھا، آئیڈینٹیٹی تھی ان کی الگ سے، بہت بڑی چیز سمجھے جاتے تھے، سمجھ لیں بڑی چودراہٹ تھی ان کے علاقے میں، دنیا کا جو سٹیٹس، جس کو لیڈری جس کو کہتے ہیں، سب ان کو مانتے تھے اس طرح. تو بھائی اگر ہم نے ان کو مان لیا، ہماری اپنی لیڈری کا کیا بنے گا؟ پھر تو اپنی لیڈری تو نہیں نہ رہے گی، پھر تو ہم ان کے انڈر ہی آ جائیں گے، پھر تو ان کی چلے گی لیڈر، تو پھر یہ ہوگا ہمیں کون پوچھے گا پھر؟ اب اسے تھوڑا سا اسے امیجن کریں، آپ کو ایک چھوٹی سی پوزیشن آف پاور مل جاتی کہیں پہ، کسی مسجد میں مل گئی، کسی اسکول میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں مل گئی، اب کیا ہے؟ اب آپ سے برداشت ہوتا ہے کہ نہیں میرے سے یہ چھن جائے؟ بھائی کیوں چھنے، اگر میرے سے چھن گئی تو پھر لوگ مجھے کہاں پوچھیں گے، میری کیا چودراہٹ رہے گی؟ یہ جو میرے اتنی تعریفیں لوگ کرتے ہیں، مجھے اتنی عزت کرتے ہیں، میرا مجھے اتنا پوچھتے ہیں، مجھے فون کالز آتی ہیں، مجھے یہ بڑا سمجھتے ہیں، میرے سے بات پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں، مجھے ٹیچر اور ایسے کہتے ہیں، تو پھر تو کوئی میرے پوچھے گا ہی نہیں، اگر مجھے یہ پوزیشن ہی نہ ملی، پھر تو میں عام ہی باقی سارے لوگوں کی طرح ہو جاؤں گی. اب سوچے نا، چھوٹی سی یہ پوزیشن ہمیں مل جاتی تو ہمارا یہ حال ہو جاتا. تو ان کو تو بہت بڑی پوزیشن ملی ہوئی تھی. اور یہ جاہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. پچھلی ہم نے جو سٹوری پڑھی ہے، قصہ ہے آدم، اس میں کیا ہوا تھا؟ ابلیس کے پاس بھی تو ایک سٹیٹس تھا نا، ایک مرتبہ تھا، ایک مقام تھا. اس نے کہا آدم کو سجدہ کر دیا تو میرا کیا مقام رہے گا پھر؟ اصل تو مجھے پوچھا جانا چاہیے، کیونکہ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں رشتوں کے ساتھ مل کے، میرا پھر کیا رہے گا؟ اگر میں نے اسی کے انڈر آ گیا، اسی کے آگے جھک گیا، تو سمجھ لو کہ میں تو اس کے انڈر ہو گیا، میں تو اس سے نیچے ہو گیا، تو پھر میرا کیا رہے گا؟ اس کو وہ ریکگنیشن جو اس کو چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، وہ جو لیڈری اس کو چاہیے تھی نا کہ میں بڑا بن جاؤں. یہ جو لیڈری کی وہ ہوتی ہے نا، اس کو ہی حب جاہ کہتے ہیں نا، بڑا بننے کی، بس بس لوگ مجھے پوچھیں، بس میرے آگے پیچھے ہوں. اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ انسان کو کہیں کال ہی چھوڑتا. اب یہ یہود جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ ٹرائبز تھے وہاں پہ مدینہ میں آباد، ان کے دل گواہی دیتے تھے، ان کی بکس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کے سارے سائنز وہی ہیں، انہوں نے پہچان لیا تھا، دل گواہی دے رہا تھا. لیکن اب کیا کریں، اب اگر ہم نے ان کو مان لیا، سوچو ذرا، اب یہ سارے اوس خرزرہ جا کے ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے فتوی لیتے ہیں، ہمیں اہل علم سمجھتے ہیں، دیکھو پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ سارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جایا کریں گے، اور ہمیں کون پوچھے گا بتاؤ؟ ہماری کیا رہے گی اوقات؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو پھر سارے ہی عام، سارے جیسے مسلمان باقی ہوں گے، ہم بھی ویسے ہی مسلمان ہوں گے، کامن مسلم ہوں گے. یہ جو ہم بڑے اسکالرز بنے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں رہے گا نا ہمارا. یعنی ہم آج جب یہ ان کی باتیں پڑھتے ہیں نا، کہنے کا، اس لیے میں آپ کو اتنے سمپل ورڈز میں یہ بتا رہی ہوں، کہنے کا مقصد یہ, ہم جب ان کی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم بڑے وہ سوچتے ہیں ہائے بنی اسرائیل تو ایسے تھے, یہ تھے وہ تھے. اگر دیکھا جائے ہم سب کے اندر یہ چیز ایک چھپی ہوتی ہے, یہ چھپی ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں بھی کوئی پاور ملے, کوئی ہم بس لوگوں کی نظروں میں ہم کسی طرح جچے رہیں, بڑے بنے رہیں, اور وہ اگر ہمارے ہاتھ سے جانے لگے پھر دیکھیں ذرا پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اس کو جاتا ہوا نہیں ہم دیکھ سکتے. یہی ان کے ساتھ, سمپل ایز دیٹ. جب آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں گے نا اس کو, اس سینیریو میں سارے میں آپ اپنے آپ کو امیجن کریں اور پھر اپنے لیے کچھ چیز رکھ کے سوچیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسا لگتا ہے. آپ اتنی سی بات کو دیکھ لیں. اچھا چلیں آپ ایک گھر کی بات دیکھ لیں, آپ ایک گھر میں آل ان آل ہیں, سارا آپ کا وہ ہے ہولڈ ہے گھر کے اندر. اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی اور عورت آتی ہے, شادی ہو کے آتی ہے یا کچھ ہے. اب کیا ہے وہ آپ کی چاہے دیورانی ہے, چاہے آپ کی بہو ہے, چاہے آپ کی ساس ہے, اب کچھ کی لے لیں, اب اپنی گھریلو زندگی کے اس میں دیکھیں. اب اس نے آ کے سارا ہولڈ کر لیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کے اندر, پہلے آپ کا ہولڈ ہوتا تھا, برداشت کریں گے؟ بھائی پہلے تو میں سارا کچھ کرتی تھی, اب یہ میری جگہ پہ, پہلے میرے سے پوچھ پوچھ کے سارا ہوتا تھا, اب یہ نہیں انسان سے برداشت ہوتا نا. اب یہ ان کے لیے یہ تھا پرابلم. اب اس کے اندر کیا ہے, اللہ کا ڈر ہی اگر ہوگا نا تو تبھی انسان جو ہے نا اپنے نفس کے اوپر قابو پا کے کڑوا گھونٹ پی کے بھی کرے گا کہ نہیں میں نے یہ ماننا ہے, میں نے یہ پورا کرنا ہے. اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر انسان جو ہے نا وعدے بھی توڑتا ہے, پھر انسان کی انا بھی کھڑی ہو جاتی ہے, پھر اس کا تکبر بھی آتا ہے. لیکن جب صرف ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی میرے سے کچھ نہیں لے سکتا, کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. پھر انسان دوسروں سے بھی نہیں ڈرتا کہ یے میرے سے لے جائے گا, یہ پاور میرے سے لے لے گا, یہ ساری پاور تو میرے رب کے پاس ہے. وہ جس کو عطا کرے اسے کوئی نہیں چھین سکتا, اور جسے چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اور پھر انسان انسانوں کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے, ورنہ تو اس کو یہی ہے اچھا وہ خوش رہے میرے سے, وہ خوش رہے, وہ خوش رہے, اگر میں نے یہ عہد پورا کیا تو یہ تو سارے میرے سے ناراض ہو جائیں گے, مجھے کون پوچھے گا. پھر اس کو یہ ڈر نہیں رہتا. تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ دیکھیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اللہ کو چھوڑ کے نا اوروں سے ڈرنے لگے تھے. اور ایسا ہوتا ہے خدا پرستوں میں, ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ کو ماننے والے, کہ جب ان کا ان کے رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا تو وہ اوروں سے ڈرنے لگتے ہیں, اوروں سے ڈرنے لگتے ہیں. آج امت مسلمہ بھی کس سے ڈر رہی ہے؟ اوروں سے ڈر رہی ہے, انسانوں سے ڈر رہی ہے, اپنے جیسوں سے ڈر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف مجھ سے ڈرو. اور یہاں پہ دیکھیں آگے آیا نا فتقونی, اگلی آیت کے اینڈ میں, یہاں پہ فرحبونی, دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی ڈر ہیں. وہاں پہ بھی بس ڈرو مجھ سے, یہاں پہ بھی بس ڈرو مجھ سے, کیا فرق ہے؟ رہب کہتے ہیں ایسا خوف جس میں شوق بھی ہو, شوق جسے ہم کہتے ہیں ٹیریفائڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں, اتنی نعمتیں کی ہیں, اور تم جو ناشکری کر رہے ہو, تمہیں تو بہت ٹیریفائڈ ہونا چاہیے, بہت زیادہ ڈر خوف ہونا چاہیے, اور تم اتنا ہی خوف نہیں رکھتے. اور دیکھیں وعدہ توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ حشر کے میدان میں جہاں پہ سارے انسان کھڑے ہوں گے, ویسے آگے تو جو سزا ملنی ہے جہنم کی یا جو بھی, اس سے پہلے ہی حشر کے میدان میں کیا ہوگا, ایک جو جب سارے کھڑے ہوں گے تو جو وعدے توڑنے والے ہیں نا ان کے اوپر ایک جھنڈا ہوگا, ایک سائن کے طور پہ, دور سے جھنڈا دور سے نظر آ جاتا ہے نا, ایک جھنڈا ان کے اوپر لگا ہوگا جس کے اوپر ہوگا کہ یہ ہیں جو عہد توڑنے والے ہیں. جتنی بڑی کسی کی عہد شکنی ہوگی نا اتنا ہی بلند ہوگا اس کا جھنڈا، اتنا ہی اونچا ہوگا. اس طرح ان کو حشر کے میدان میں اتنی رسوائی ہوگی، اتنی شرمندگی ہوگی کہ دور سے لوگ دیکھیں گے وہ ہیں وہ جو وعدوں کو توڑ کے آئے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو وعدہ توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو وعدہ یا لوگوں سے کیا ہو وعدہ. تو ان کو کہا گیا تم تمہارے عقیدت میں جو تمہارے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تم ایک اللہ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ. کس پہ ایمان لے کر آئیں؟ بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن، یہ کتاب، اس پہ ایمان لے آؤ. کیونکہ وہ نہیں لے کر آ رہے تھے نا ایمان، اس لیے کیوں نہیں لا رہے تھے؟ کیونکہ قرآن کے اوپر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ لینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن ادا ہو رہا تھا نا. اگر قرآن کو مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول ہے جو اس کلام کو ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے، تو اس کا مطلب رسول کی رسالت مان لی. تو وہ تو ہم مان نہیں سکتے، یہی تو بڑا پرابلم تھا کہ ہم ان کو رسول کیسے مانیں. ہم سپیریئر نیشن ہیں، یہ سارے عرب انفیریئر ہیں. اگر آنا ہی ہوتا ہم میں سے کوئی نبی بن جاتا، لیکن ان میں سے کوئی بن گیا. وہی بات ہو گئی نا جو شیطان نے کہا تھا، تختنی من نار وخلقتہ من تین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں نا، خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ بھی کہتے تھے ہم، ہمارے اندر سارے پیغمبر آئے، اب ایک ہی وہ ایک آخری نبی ان میں سے پیدا ہو گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہی اپنی چھوڑ دیں جو چودراہٹ کے جو ہے نا سارے نبیوں کے ہم ہیں، جو ہماری نسل سے پیدا ہوتے ہیں نبی. تو اب ہم ان پہ ہی مان لیں. تو آمنو بما انزلتو، اس کا بھی مطلب یہی ہوا، اصل میں یہ سارا ایک دعوت ہے ان کو دی جا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو تم. یہی ساری دعوت ہے اس رکوع میں کہ اچھا اب اس کو مان لینا، اس کلام کو مان لینا، اس قرآن کو مان لینا، مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو. یہ قرآن کیا ہے؟ مصدقاً لما معکم. مصدقاً کا مطلب تصدیق کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے. کس کو؟ لما معکم، اس کو جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا تھی بنی اسرائیل کے پاس؟ تورات تھی نا، جو ان کی کتاب ہے. یہ قرآن کنفرم کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس کتاب ہے، جو تمہارے پاس وحی آئی ہے، اس کو کنفرم کرتا ہے. اس سے پتا چلا، یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد تھا ان کو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اتنے مختصر الفاظ میں دیکھیں کیسے ان کو کنونس کیا گیا کہ جو چیز تمہارے پاس پہلے سے ہے، بس اسی کے آگے اور اسی کو ویریفائی کیا جا رہا ہے، اسی کو کنفرم کیا جا رہا ہے، بلکہ تو سمجھ لیں انڈورس کیا جا رہا ہے تمہاری بک کو کہ وہ سچی کتاب ہے. انڈورسمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے نا. اور دیکھیں ہم نے شروع میں ہی کیا پڑھا تھا، یؤمنون، جو پہلا رکوع جو ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہ تو وہ ہیں جو کہ تمہاری کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس میں تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کی گئی کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جو کتاب ہے ان کو اس نے ویریفائی کر دیا، تمہیں سند تصدیق مل گئی. میں یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہیں، یہ کہا کہ یہ صحیح ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے، تو اس پہ تو خوشی ہونی چاہیے نا. اس پہ تو بلکہ اور زیادہ تمہیں مان لینا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی ویریفائی کر رہی ہے، اور زیادہ آگے بڑھ کے اس کو لینا چاہیے. لیکن کیا ہوا؟ وہی انکار کرنے والے بن گئے. تو فرمایا ولا تکونوا اول کافر بھی، تم تو نہ پہلے کافر ہو جاؤ، پہلے انکار کرنے والے ہو جاؤ. پہلے کیوں کہا؟ فرسٹ ان لائن تم نہ بن جاؤ انکار کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تو سب سے پہلے اس کو ماننے والا بننا چاہیے تھا، تمہیں تو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے تھا، تمہیں تو سب سے بڑھ کے اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ سچا ہے. تم سب سے پہلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سب سے بڑھ کے اس کا انکار کرنے والے بن گئے. کیوں ان کو سب سے بڑھ کے اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ سب جانتے تھے، ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا، یہی آخری نبی ہیں، یہ ان کی نشانیاں، یہ پہچانتے تھے. دوسروں کو تو چلو پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کے پاس بھائی دیکھے جو مکہ کے لوگ تھے، ان کے پاس تھوڑی کوئی کتاب آئی تھی، تھوڑی کوئی نبی آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. وہ ماننے شروع ہو گئے، اور تم جن کو سب سے پہلے ماننا چاہیے تھا، جن کی کتاب میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، جن کو پہلے سے سب کچھ پتا ہے، تم ہی انکار کرنے والے بن گئے. جیسے مثلا ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کے مثلا کسی ادارے میں کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو پرانے ہیں اور کچھ ہیں جو نئے ہیں. اب جو پرانے ہیں ان سے پہلے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ آپ کو تو سب سے پہلے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے، آپ کو تو سب سے پہلے انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے. نئے والوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی نئے نئے آئے ہیں نا، وہ تو آہستہ آہستہ سمجھیں گے اور پھر آئیں گے. آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے، آپ پہلے ہی یہاں پہ پڑھتے تھے. اسی طرح یہ لوگ تو پہلے سے ان میں پیغمبر آ رہے تھے، وہی پیغام اسلام لے کر آیا، وہ بیسک پیغام تو وہی تھا، سب چیز وہی تھی، صرف شریعت میں کچھ تھوڑی بہت چینجز ہوئی لیکن ادروائز سب سیم تھا. تو پھر تم ہی سب سے پہلے کہنے والے بن گئے کہ ہم نے نہیں ماننا. تو ولا تکون، ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ تم ہو جاؤ پہلے ہی انکار کرنے والے. تو کیا بعد میں انکار کرنے والے ہو جائیں؟ پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائیں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں انکار کرنے والے ہو، کبھی بھی نہیں، تمہیں تو انکار کرنا چاہیے. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ جو سب سے پہلے انکار کرے گا، جو سب سے پہلے کوئی برائی کرے گا، جتنے لوگ اس کو دیکھ کے وہ برائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو اس کی دیکھا دیکھی وہ برائی کر رہے ہیں، انہوں نے انکار کیا، ان کو دیکھ کے جتنے بعد میں انکار کریں گے نا، ان سب کا وبال اس پہ بھی ہوگا، ان سب کا گناہ اس کے سر پہ بھی آئے گا، یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا جو سٹارٹ کرتا ہے. تو تمہیں تو چاہیے کہ لوگوں کے لیے نیکی کا سبب بنو، تم نیکی کا ڈور کھولو، تمہیں سب کے ثواب میں سے حصہ ملے. اگر پتہ ہے، اگر یہ ایمان لے آئے نا تو ان کو ڈبل اجر ملنا تھا، کیونکہ یہ اپنے نبیوں پہ بھی ایمان لے کر آئے اور آخری نبی پہ بھی ایمان لے کر آئے، تو ان کے لیے ڈبل اجر تھا. لیکن اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ان کے بعد انکار کریں گے، ان کی دیکھا دیکھی کہ دیکھو یہ تو اتنے علم والے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، ان کے پاس علم ہے، پھر یہ نہیں مان رہے تو ہم بھی کیوں مانیں؟ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی تو یہ نہ مان جاتے. تو ان سے ایکسپیکٹیشن چونکہ زیادہ تھی تو اس لیے کہا گیا تم پہلے انکار کرنے والے تو نہ بنو، تمہیں تو پہلے سب سے ماننے والا ہونا چاہیے تھا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ اللہ کی آیتوں کو بیچو تھوڑی قیمت پہ، تھوڑی قیمت پہ نہ اللہ کی آیات کو بیچو. اللہ کی آیات کا بیچنا کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات کو بھی بیچا جاتا ہے، ہاں، جب دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کے دین کے بارے میں من مانی باتیں بتائی جائیں، من مانے فتوے دیے جائیں، چینجز لائی جائیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھیں ٹریڈ کیا نا، تمہارے مطابق ہم فتوا دے دیں گے، تم اس کے بدلے میں ہمیں اتنی قیمت دے دو. اب ضروری نہیں مانگ کے قیمت لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تحفے تحائف کی شکل میں دے دے، کوئی نذرانوں کی شکل میں دے دے، کوئی اور شکل میں دے دے، یا کوئی چودراہٹ ہے، لیڈری ہے، عزت ہے، چلو پیسوں کی شکل میں نہ ملی لیکن یہ بھی تو ایک قیمت ہی ہے جو انسان وصول کرتا ہے دوسروں سے، کہ جب دوسروں سے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے عزت دیں، مجھے میرے آگے پیچھے ہوں، مجھے ایک مقام دیا جائے، میرا ایک مرتبہ ہو لوگوں میں، تو یہ بھی ایک قیمت ہے. اصل میں بات کیا تھی، یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ، اس کو سمجھ لیں گے نا آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے آیتوں کو بیچنا کیسے ہوتا ہے. پھر ہم یہ بات کریں گے کہ آج بھی کیا آیتوں کو بیچا جاتا ہے. دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو کسی کو پسند ہوتا تھا نا فتویٰ وہ دے دیتے تھے، جیسے کسی کو پسند ہو. اب مثلا مثال کے طور پہ کوئی اگر امیر آیا ہے، اس نے زنا کیا، اب زنا کیا، اب زنا کی سزا ان کے اندر بھی ایسی تھی، رجم کرنا ان کے اندر بھی ایسی تھی کہ کوڑے لگانا یا یہ. اب کیا کرتے تھے، جس کو بچانا ہے تو اپنے منمانا کوئی فتویٰ دے دیتے تھے، یا کسی امیر عورت نے چوری کر لی ہے تو آیتیں ہی چینج کرتی، کیونکہ ان یہ سب کو نہیں پڑھنے دیتے تھے کتاب، سب کو اس کا علم نہیں لینے دیتے تھے، خود صرف اس کا علم حاصل کرتے تھے. لوگوں سے انہوں نے اپنی یہ کتاب کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، لوگوں کو اتنی ایکسیس نہیں تھی اس تک کہ سب لوگ تورات پڑھ سکتے. جیسے الحمدللہ آج قرآن سب اس کا علم لے سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر بھی اب یہ جہالت شروع ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ یہ ماننے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں قرآن سب کے لیے نہیں، دیکھیں یہ نہ پڑھیں، یہ سب کے لیے تھوڑی ہے، سارے نہیں اس کو سمجھ سکتے. مجھے افسوس ہوتا ہے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ قرآن کیوں پڑھا رہی ہیں، آپ ایسا کریں یہ فلاں فلاں کتاب ہے نا وہ پڑھائیں لوگوں کو، کیونکہ یہ قرآن کہاں ان کے ذہنوں تک مطلب پہنچ سکتا ہے، یہ تو اتنا اللہ کا کلام ہے، ان کو بس یہ بس اس طرح سے کچھ باتیں بتا دیں، کوئی چند ایک حدیثیں بتا دیں، کچھ فضائل بتا دیے، بس یہ کافی ہے، قرآن نہیں ان کو پڑھائیں. تو یہ تو وہ ان کا کام ہوتا تھا، ان کے علماء علماء پڑھتے تھے. اب دیکھیں جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اب جو مرضی فتوے دیں، جیسے مرضی چینجز کریں، تو یہ لوگ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حقیر سی، قلیل سی قیمت پہ اس کو نہ بیچو. قلیل قیمت کیا ہے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، یہ ذرا سی چودراہٹ، یہ ذرا سے نظرانے، یہ جو تمہیں پوچھتے ہیں، یہ تو تمہیں عزت دیتے ہیں، یہ جو تمہیں اتنی لیڈری ملی ہوئی ہے، اس کی خاطر تم ایسے کر رہے ہو اور آیتوں کو بیچ رہے ہو. آیتوں کو بیچنا ایک، دوسرا مانا سیکنڈ آپ یہ بھی لکھ لیں کہ جب کوئی لوگ ان سے پوچھتے کہ بھئی یہ کیا نبی ہیں، یہ کیا رسول ہیں، تو یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. آگے اسی کے اوپر بات آئے گی اگلی آیت میں. آیتوں کو بیچ دیا نا، خود بھی ہدایت سے محروم رہے اور لوگوں کو بھی اس طرف نہیں آنے دیا. صرف یہ چھوٹی سی، یہ حقیر سی چیز کے لیے. تو کیا بڑی قیمت کے لیے آیتوں کو بیچا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ تو ہے نا ثمنا قلیلا، قلیل کے لیے، تو کثیر کے لیے بیچ سکتے ہیں کیا اگر ثمنا کثیرا مل جائے؟ ہاں یہ بتائیں نا، یہاں پہ تو کہا گیا ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا کیوں کہا گیا، ثمنا کثیرا ہو جائے تو پھر بیچ دیں؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کثیر ہو یا قلیل ہو، اب آپ کے کہنے سے وہ کثیر نہیں بن جاتی. اصل میں اس دنیا کی تو ہر چیز بھی مل جائے نا آپ کو، ہر چیز بھی مل جائے تو وہ بھی قلیل ہی ہے، وہ بھی آخرت کے مقابلے، آپ اس کو کثیر کہیں گے لیکن وہ بھی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، قلیل ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایک تھوڑا سا فائدہ ہے. کل متاع دنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو قلیل ہی ہے. آپ کو اتنی بادشاہت مل جائے کہ پوری دنیا کے آپ بادشاہ بن جائیں، یہ مل جائے، اس کے بدلے میں آیتیں بیچنے پڑیں، تو تب بھی یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ قلیل ہے، یہ کثیر تب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دیکھو یہ سب قلیل ہے. تمہیں سب کچھ بھی مل جائے تب بھی نہ بیچو، تب بھی یہ قلیل ہی رہے گا. تو تم اتنی اتنی لیڈریوں کے لیے ایسے کر رہے ہو، سوچے نا آخرت کا فائدہ کتنا بڑا ہے, ہمیشہ کا, جو کبھی نہیں چھن سکتا, کبھی نہیں ختم ہو سکتا, اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی کام نہیں ہے, ختم ہو جانے والی ہے. تو تم من پسند فتوے دے رہے ہو صرف نذرانوں کے لیے, تحفوں کے لیے, اتنی اتنی چھوٹے چھوٹے مقام کے لیے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے مان لیا ان کو نبی تو یہ پھر ہمیں نذرانے کیسے ملیں گے, پھر ہمیں یہ عزتیں کیسے ملیں گی. تو پھر دنیا کو ترجیح دے دی نا انہوں نے دین پہ, دین کو بیچ دیا, اللہ کی آیات کو بیچ دیا صرف اتنی سی چیز کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس علم کو جو اللہ کی رضا مندی جس سے حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے, وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. یعنی یہ آیات جو ہیں نا, ان کے بدلے میں آپ کوئی مول نہیں لے سکتے. کوئی اگر اس نیت سے یہ سیکھ رہا ہے کہ میں اس کے بعد جو ہے نا اسے دنیا کماؤں گا, دنیا کمانے کے آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیسیں لوں گا لوگوں سے. آج کل جو ہے نا, چلو آج کل یہ بھی کافی کما لیتے ہیں جو امام وغیرہ ہوتے ہیں, یہ جو ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں, جو سکولرز ہوتے ہیں, آج کل یہ بھی بڑا اچھا ویسے کیریئر ہے, یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. تو چلو اس کی خاطر فلانی مدینہ یونیورسٹی پہنچ جائیں, ادھر پڑھ لیں, جامع الازہر سے جا کے پڑھ لیا, یہاں سے پڑھ لیا. کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ پھر آ کے یہاں پہ ہم پڑھائیں گے, یہ بھی ویسے ایک اچھا, آج کل ڈاکٹر یہ وکیل وغیرہ تو کما رہے ہیں, یہ وہ لوگ انجینئر کما رہے ہیں, تو یہ بھی اچھا ایک پروفیشن ہے ویسے نا. اس میں دیکھیں عزت کی عزت ہے, پیسے بھی ملیں گے, یہ سب کچھ ہوگا, ہے نا, کیا خیال؟ تو جس سے یہ سوچ کے علم سیکھا, یاد رکھیے یہ اتنی بڑی وعید ہے کہ جس نے یہ سوچ کے اس علم کو سیکھا قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. لیکن ہمارے ہاں ایسے خیالات ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں چلو اور نہیں کچھ ہے, چلو بھائی دیکھو ہمارا بچہ کہیں اور تو پڑھ نہیں پا رہا, چلو یہ اب نا یہ مطلب ہے کہ دین وغیرہ کی تعلیم اس کو دلا دیتے ہیں. یہ لوگ بھوکے تو نہیں مرتے, کہیں نہ کہیں سے ان کو کمائی ہو ہی جاتی ہے, اور نہیں کچھ ہے بچوں کو ہی پڑھا لیں گے قرآن. ایسا سوچا جاتا ہے نا, ایسی سوچ ہے. تو اور کسی پروفیشن میں نہ جا سکے تو چلو یہ ایک پروفیشن. تو جس نے ایز اے پروفیشن اس کو سوچا, اور اس نے سوچا کہ میں اس سے دنیا کماؤں گا, اور پھر دنیا کمانے میں اور بھی آپ سن لیں, اچھا دنیا کمانے میں صرف یہ فیسیں اور یہ پیسے نہیں ہیں, دنیا کمانے میں یہ بھی ہے کہ ان کی بڑی عزت ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کہ کافی لوگ ان کو آج کل دیکھ لیں نا, یہ اسکالرس وغیرہ کتنا ان کو پوچھا جاتا ہے, کتنے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک دنیا کمانا ہے, نام وری ہے, ان کے لیکچرز ہوتے ہیں, فلانی جگہ ان کو بلایا جاتا ہے, فلاں جگہ ان کو. تو یہ بڑا اچھا بھی ایک مطلب ہے پروفیشن ہے, یہ بھی دنیا کمانا ہی ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو. یا جس نے یہ سوچا کہ چلو مجھے اس سے عزت مل جائے گی, آپ چاہے دور نزدیک کی آپ نہیں, آپ اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں علم سیکھنے کے لیے, آپ بھی تو یہ علم سیکھ رہے ہیں نا, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی کیا نیت ہے, کیا کریں گے اس سے, کیا چاہیے آپ کو اس سے, اپنی نیتوں کو بہت اس کو واچ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ظاہر ہے جس نے یہ علم سیکھا ہوگا وہ مسلمان تو ہوگا ہی نا, کافر تھوڑی آ کے یہ علم سیکھ لے گا, مسلمان ہوگا ظاہر ہے. اب اس کا یہ بھی ہے کہ بھئی آگے بھی اس کو میں سکھاؤں گا, یا آگے اس سے بھئی میں فیسیں بھی لوں گا, تو وہ یہ کام بھی کرتا ہوگا, کوئی کسی جگہ کوئی ٹیچر ہوگا, کسی جگہ کوئی امام لگ جائے گا, کسی جگہ کو کچھ لگ جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کوئی کام بھی کر رہا ہے. لیکن سوچیں قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچے گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, ہم سب کے لیے کتنی سکیری ہے یہ بات. اسی وجہ سے پھر علماء کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ کا تو اس میں بہت ہی سخت موقف ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس کی اجرت لینا, اس کی فیس لینا, اس کا معاوضہ لینا جائز ہے ہی نہیں, وہ تو اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے. لیکن بعد میں جو علماء آئے پھر انہوں نے یہ چونکہ دیکھا کہ پہلے بیت المال سے ہی لوگوں کو مل جاتا تھا نا وظیفہ، تو چلو ان کی گزر اوقات ہو جاتی تھی، جو ایسے لوگ ہوتے تھے جو دین کا کام کرتے تھے. لیکن اب جب اسلامی نظام ہی نہیں رہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہ لوگ کہاں سے کمائیں کھائیں کیا کریں. تو پھر اب پھر انہوں نے پھر اس کو جائز کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ پھر یہ اس طرف آتے ہیں، لوگوں کو دین سکھانے کی طرف آتے ہیں، تو پھر ظاہر ہی بات ہے ان کے گھر کیسے چلیں گے. اور اگر یہ کام کاروبار اور جابس کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو دین کی تعلیم کون دے گا. تو اس لیے جو ہے نا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق بس اتنی صرف تنخواہ لینا ان کے لیے جائز ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جتنی ضرورتاً بس اتنی سی لی جائے. لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ بتایا کہ آپ فکس نہیں کر سکتے کہ بس اتنا ہی آپ نے اتنی دو گے تو پھر میں پڑھوں گا، اس سے زیادہ مطلب اس سے کم نہیں. میں جو دے سکتا ہے پھر وہ دے دے جتنی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر پھر آگے فتاوا ہیں. ہاں مگر یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، وہ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ جو ہیں اور دوسرے ائمہ کرام جو ہے نا اس کو منع کرتے ہیں انہی آیات کی روشنی میں اور اس میں، کہ اس کے اوپر تھوڑی قیمت نہ لو. یہ فیسیں تو تھوڑی سی قیمت ہے نا، مت بیچو. یعنی آپ ایک بیچ رہے ہیں نا کہ آپ یہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کو بیچنا ہی ہوگا کہ آپ اس کے اوپر مجھے فیس دو گے تو میں پڑھاؤں گی، ورنہ میں نے نہیں پڑھا. وہ لوگ ہی آ سکتے ہیں یہاں پہ جو فیس دے کے آئے ہیں، وہ لوگ ہی سن سکتے ہیں، باقی لوگ چھٹی کریں فارغ ہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک مطلب ہے اس آیت کا ہمارے لیے آج کے دور میں، اس کا بہت. کیونکہ دیکھیں ہر جگہ جہاں پہ اگر فیس رکھ دی جائے تو وہ لوگ جو افورڈ نہ کر سکیں پھر ان کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے، وہ تو اس کا مطلب پھر سیکھے ہی نہیں. تو یہ آیت بھی اور یہ حدیث بھی ہم سب کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والی چیز ہے. اور اس کے اندر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ضرورتاً اتنی سی لے سکتے ہیں، اور آج اگر دیکھیں تو بعض لوگ اتنی اتنی زیادہ فیسیں لیتے ہیں کہ اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مطلب ہے ان کے انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں انہوں نے، پھر یعنی بزنس بھی اس پہ کھڑے کر لیے انہوں نے، پھر اور اپنے پلازے بنا لیے اور اپنی اور چیزیں کر لی. کس وجہ سے وہ اس، اب دیکھا جائے پیچھے تو کیا ہے، کیا ان کا کوئی بزنس تھا؟ نہیں، صرف یہی تعلیم کا کام کرتے تھے. تو اس سے انہوں نے اتنی کمائی کر لی کہ اتنی اتنی بڑی امپائرز کھڑی کر لی، جائیدادیں خرید لی، یہ کر لیے. یہاں پہ تو کہا گیا اتنا ہی جتنا ضرورتاً ہے پھر اتنا لے سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ پھر امپائرز کھڑی کر لیں. تو یہ میں لیکن آپ کو بتا رہی ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے، اور باقی دوسرے امام جو ہے نا دوسری اس کی اجازت بھی دیتے ہیں. وہ پھر آپ کو پتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جب دم کیا گیا تھا تو صحابہ کرام کو بکریاں دی تھیں ان قبیلے والوں نے، اور پھر انہوں نے ان کو استعمال کیا تھا. تو اس لیے یہ بھی ایک روایت ہے اس کی وجہ سے. لیکن ساتھ ایک دیکھیں یہ بھی حدیث تو ہے نا کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا اور اس نے اس کے بدلے میں ایک کمان ہدیے کے طور پہ دے دی، گفٹ کے طور پہ دے دی. تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے لے، چنانچہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خالص جب اللہ کی خاطر نیت کر کے آپ پھر اس پہ حدیے تحفے لے کے اپنے ثواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ فیس تو نہ لینے پھر لوگوں سے تحفے لیتے جائیں، تو نذرانے ہی ہو گئے نا پھر. اب بڑے بڑے یہ پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، لوگوں سے تحفے لیتے ہیں. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں آپ لوگ مہربانی میرے اوپر بھی کیا کریں کہ مجھے تحفے تحائف نہ دیا کریں، اسی وجہ سے کہتی ہوں. بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ نہیں تحفہ دینا چاہیے، لیکن دیکھیں وہ ایک الگ بات. اگر دوسرے صرف اس وجہ سے کہ آپ کو کچھ دین کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جب آپ تحفہ دیتی ہیں تو وہ اس مد میں آ جاتا ہے پھر کہ میرا بھی کہیں اجر ضائع نہ ہو جائے. تو یا انسان کے اندر، انسان ہے نا، کبھی انسان کے اندر کہیں یہ لالچ نہ آ جائے کہ اب یہ مجھے تحفہ دیں گے اور وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگے، اللہ نہ کرے. تو اس سے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, تم میری آیتوں کو مت بیچو تھوڑی قیمت پر. تو ان کے تناظر میں بھی آپ نے دیکھ لیا, اور آج آپ نے اس میں ایک تو یہ دین کی تعلیم کے اوپر جو فیسیں لینا اس کو تو ہم نے دیکھا, اور کس طرح سے خرید و فروخت ہو رہی ہے آج کے دور میں, ہو رہی ہے کیا, اس کو آج کاروبار بنایا ہوا یا نہیں ہے. آج مسلمانوں کے پاس یہ تو طاقت ہے نہیں کہ اللہ کی آیات کو بدل دیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے, تو پھر کیسے بیچ رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے استخارہ نکلوانے کی فیس, ہم سے آ کے استخارہ نکلوائیں اس کی اتنی فیس ہے, فال نکلوانے کی فیس, کہیں چوریوں کا پتہ کروانا ہے تو اس کے لیے قرآن کے ذریعے چوریوں کا پتہ کرایا جا رہا ہے کہ کون چور ہے, اس کی بھی فیس ہے, نمک تیل پانی پہ دم کروانا ہے اس کی فیس ہے, کوئی مرگ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قرآن خرید لیتے ہیں لوگ, وارث جو ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں کسی مدرسے میں, آپ نے کتنے قرآن پڑھے ہوئے آپ کے بچوں نے, اچھا اتنے پڑھے ہوئے, اچھا ہمیں 10 قرآن دے دیں ہم اپنے مردے کے لیے اس کو بخش دیں گے, اچھا 10 قرآن کتنے کے, ایک قرآن جو ہے نا وہ اتنے پیسوں کا, استغفر اللہ ربی. تو وہ جتنے امیر ہوتے ہیں پھر وہ 10 لے لیے 20 لے لیے, پھر وہ باقاعدہ ماشاء اللہ وہاں پہ اناؤنس بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے قرآن اس کو بخشائے. اب لوگ تو آپ کو پتا ہے آج کل کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ آ کے پڑھے بھی, امیر امیر لوگوں کو بےچاروں کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ وہ ان کی بیگمات کہاں اتنی وہ ہیں کہ وہ اب اتنا ٹائم نکالیں کہ آ کے قرآن پڑھے. تو اب یہ بھی ٹرینڈ, پہلے غریب غریب لوگ بےچارے تو کہیں آ کے جمع ہو جاتے, چلو کوئی کھانا پینا ہی مل جائے گا, اب امیر لوگوں میں تو یہ بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو کل اور 40 میں کیے جاتے ہیں, اس میں بھی اپنے فیشن اور کپڑے دکھانے ہوتے ہیں, تو وہ کہاں آ کے اتنا ٹائم نکالیں کہ بھائی قرآن پڑھے. تو کیوں نہ جاؤ مدرسے سے خرید لو, اتنے قرآن ان کے پاس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے ہیں, تو آپ نے کتنے آپ کو چاہیے, ہمارے بچوں نے پڑھ پڑھ کے رکھے ہوئے, تو چلو یہ اس کی قیمت ہے لے جاؤ. اسی طرح حلالہ کرانے کی فیس ہے, طلاق کسی نے اس کو دے دی, آدمی نے دے دی, اب بعد میں پچھتا رہا ہے, اب حلالہ کرائے, اب کسی کو پیسے دے دیے, چلو ایک رات کے لیے تم میری بیوی کو رکھ لے, اور لیکن کل کو طلاق دے دینی ہے, چلو جی اس کو پیسے دیے, اس کا نکاح کرایا, اگلے دن اس نے طلاق دے دی, چلو اس کے اتنے پیسے اس کو دے دیے, پیمنٹ لے کے تو سب کام چل رہا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, یہ تو اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے. فتوے دیے جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو ہے نا لوگ تاکہ ہم سے خوش رہیں. اب دیکھیں نا حق بات وہی کہے گا, اسی لیے آگے آ رہا ہے نا وَإِيَّايَ فَتَّقُون, صرف مجھ سے ڈرو, تمہیں حق بات دیکھیں وہی کہے گا جس کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا, جس کو لوگوں کا ڈر ہوگا پھر وہ کیا کہے گا, اللہ کی آیات کو بیچے گا نا, کیونکہ اللہ کی آیات حق بات کہتی ہے. اور جب انسان کو یہ ہوتا ہے اگر میں نے ٹھیک بات بتا دی ان لوگوں کو, دیکھیں یہ لوگ نا کسی اور مسلک کے ہیں, یہ تو ناراض ہو جائیں گے, پھر میرے درس میں کون آئے گا, یہ تو سارے چلے جائیں گے. اچھا اگر میں نے اس مسجد میں یہ بات کہہ دی, مسجد کی ایڈمنسٹریشن تو مجھ سے ناراض ہو جائے گی, اور وہ ناراض ہو جائے گی تو مجھے تو بلائیں گے ہی نہیں اس مسجد میں کبھی لیکچر دینے کے لیے, یا یہ مجھے فائر کر دیں گے, یا میری تنخواہ یہاں سے بندی ہوئی ہے, میں حق بات کیسے بتاؤں, ان کو کیسے بتاؤں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اگر میں نے یہ کہا نا تو مسجد والے میرے خلاف ہو جائیں گے, اور میرے خلاف ہو گئے تو پھر میرے لیے تو یہاں پہ بڑا مشکل ہو جائے گا, میں نے اسی کمیونٹی میں رہنا ہے آ کر, اور یہ آرگنائزیشن والے ہیں یہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے, مجھے نوکری سے نکال دیں گے, اور پھر لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے نا, ابھی تو میرا درس سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں, پھر اگر میں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بدعت ہے یا یہ شرک ہے یا یہ ہے, تو انہوں نے پھر آنا ہی نہیں نا, پھر میں یہ تو بات نہیں کہہ سکتی. اللہ اکبر, یہی ہے ثمنن قلیلا, تم کتنی چھوٹی قیمت پہ بیچتے ہو اللہ کی آیات کو, کہ بتاتے ہی نہیں ہے بات کو, صحیح بات کو, حق بات کو بتانا ہی نہیں بس, کیونکہ اگر بتائی تو پھر ہماری چودراہٹ کیا رہے گی, وہ تو ایسے کرتے تھے, آج کوئی کمی ہے اس کی, آج کمی ہے بتائیں, حق بات کہنے والے کم ہیں, ڈرتے ہیں لوگ حق بات کہی, یہ نہیں نا کوئی سزا دے گا, کوئی سزائیں نہیں مل رہی, کون کو کہاں پہ آپ نے کوڑے لگتے ہوئے دیکھے, یا قید ہوتے ہوئے لوگ دیکھے, یا کوئی امام احمد بن حنبل کی طرح کوئی کوڑے کھاتے ہوئے دیکھے کہ بازو شل ہو گئے, بازو پیرالائز ہو گئے تھے, مفلوج ہو گئے تھے, لیکن حق سے منہ نہیں موڑا, حق بات پھر بھی زبان سے, کہاں دیکھے آپ نے ایسے, لیکن یہ ثمنن قلیلہ ہے نا جس کے لیے ہم مرے چلے جاتے ہیں, وہ نہ ناراض ہو جائے, وہ نہ ایسے ہو جائے, مسجد والے نہ کچھ کہہ دیں, فلانا نہ کچھ کہہ دے, یہ میرے خلاف ہو جائیں گے. تو پھر کیوں حق نہیں بولتے؟ اس لیے کہ تم ان سب سے ڈرتے ہو, اللہ کا صرف ڈر رکھو ہوا, یا فتقونی, مجھ سے صرف ڈرو, مجھ سے ڈرو صرف. اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہوگا نا تو تمہیں کسی کا بھی ڈر نہیں ہوگا اور تم حق بات کہو گے. اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو ہر ایک سے تم ڈرو گے. پھر ہوا کا جھونکا بھی آیا نا پھر بھی انسان ڈرتا ہے, ہائے یہ نہ کہیں ہو جائے, ہائے یہ مسئلہ نہ کہیں پڑ جائے. ہم کیوں کہیں بابا, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر انسان یہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے. پھر کسی کوئی حق بات کہہ رہا ہوتا اس کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کیوں مصیبت میں پڑے بھائی. اللہ اکبر, یہ آج ہمارے حال ہیں حق کے معاملے میں. کوئی کھڑا بھی ہوگا نا اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالیں؟ بنی اسرائیل کیا ایسے کرتے تھے؟ ہم نہیں کرتے آج, جگہ جگہ دیکھیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور حق کو باطل کے ساتھ خالط ملط نہ کرو. یعنی کیا وہ کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ جب ان کے سے آ کے پوچھتے تھے نا, بھائی بتائیں یہ نبی آخری نبی ہیں, یہ مطلب سب کو پتا تو تھا یہ صادق اور امین ہے, سب کو پتا تھا ان کا کیریکٹر کیا ہے, سب کو پتا تھا یہ سب سے سچے ہیں, تو کیا یہ نبی ہیں واقعی؟ وہ کہتے تھے دیکھیں یہ نبی تو ہیں, انہی کے لیے صرف نبی ہیں, یہ سب کے لیے تھوڑی ہیں نبی. اب ان کے یہود آ کے جب پوچھتے تھے, آج یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا, وہ ہی واز فار دا عربز, عربز کے لیے تھے, ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے. اب کیونکہ نام ماننے تو کدھر جائیں گے, کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو آپ دیکھ کے کہیں کہ سورج ہی نہیں نکلا ہوا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح نشانیاں, اتنے واضح سائنز ہیں کہ وہ انکار کرتے تو کرتے کیسے. تو اب کیا کرتے تھے؟ گڈمٹ کر دیتے تھے, ایسے حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیا, ایسے حق کے اوپر باطل کا لباس چڑھا دیا کہ پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسے مکس کرتے ہوئے؟ کئی علماء آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں نا تو نہ ہاں میں جواب دیں گے نہ میں, ایسے گڑمڑ کر کے بات کریں گے کہ جو بےچارہ پوچھنے والا اس کو یہی نہیں سمجھ آنی کہ کروں کہ نہ کروں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک. کر بھی لو تو تب بھی صحیح, نہیں بھی کرو تو تب بھی. ہر ایک چیز کو نا دو سب کو ہی خوش کر دیا, سارے ہی خوش رہے ہم سے. تو لا تلبس الحق بالباطل, مت گڑمڑ کرو حق کو باطل کے ساتھ. یہ بھی حق کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے, مکس اپ کر دینا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور تَكْتُمُ الْحَقَّ, اور چھپاؤ حق کو. کیا چھپانا چاہیے حق کو؟ نہیں, اصل میں جو لا ہے نا پیچھے, یہ لا اس کے لیے بھی ہے, تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق, یہ لا پوری یہاں تک حق تک کے لیے, دونوں باتوں کے لیے ہے لا. جیسے ہم بریکٹ لگا دیتے ہیں نا, بریکٹ سے باہر ایک چیز ایک نمبر لکھتے ہیں, وہ پوری بریکٹ میں جتنے نمبرز ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ سمجھے, لا ہے باہر اور اس کے بعد تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. جیسے ہم کہتے ہیں نہ کھاؤ اور پیو, کیا مطلب؟ یہ نہیں مطلب کہ پی ضرور لو لیکن کھانا نہ, مطلب ہے نہ کھاؤ اور نہ پیو, ٹھیک ہے. مگر نہ دو جگہ کہنے کی بجائے وہ پھر اس کلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے. تو بجائے نہ کہنے کے بجائے ایک جگہ نہ کہہ دیا گیا اور پوری بات اس کے بعد یہ ہے, نہ تم گڈمٹ کرو حق کو بات کے ساتھ اور نہ ہی تم چھپاؤ. تو نہ آپ بریکٹ میں لکھ لیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, نہ تم چھپاؤ حق کو, یعنی حق سامنے ہے اس کو چھپاؤ نہیں. چھپانے کے بھی طریقے کرتے تھے نا, چھپانے کا بھی رستے نکال لیتے تھے ایسے, کیونکہ دیکھیں جب کوئی علم والے ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, ان کو پھر پتا ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہم کوئی ایسا لوپ ہول نکال سکتے ہیں, کہاں سے ہم کوئی ایسی بات نکال سکتے ہیں کہ حق چھپ جائے, یا کہاں پہ ہم گڈمڈ کر سکتے ہیں. ایسی بات کرو کہ حق پتہ ہی نہ چلے, چھپ جائے, ٹھیک ہے. تو یہود کے علماء کا تو یہ طریقہ تھا ہی, آج کیا ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے؟ عوام آج دیکھیں بےچارے پریشان پھرتے ہیں, کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی صحیح کیا اور غلط کیا, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. وہ کیوں ایسا ہے کوئی کچھ کہتا ہے؟ کیا اتنی طریقے اور اتنی چیزیں ہیں اسلام میں ایسی کہ ایک جگہ پہ ہاں لکھا ہوا ہے اسی بات کو اور ایک جگہ پہ نہ لکھا ہوا ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، حق تو بالکل واضح ہے، پھر ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ کہیں صحیح لکھا ہوا ہے کہیں غلط لکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہیں پہ حق کو چھپا دیا جاتا ہے اور کہیں ایسے گڈمڈ کر دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، تلبیس کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جاہلوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جب آپ خود ہی بے علم رہنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرے بھی بے وقوف بناتے ہیں، جب آپ خود علم لے لیتے ہیں نا تو پھر لوگ ایسے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ، ایک مثال سے سمجھے، جیسے آج کہتے ہیں پردے کا حکم ہے کہاں پہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ کیا ہے، کیا کر دیا؟ تلبیس کر دی نا، حق اور باطل کو ایسا گٹ مڈ کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کا حکم دبا کے اپنی مرضی اوپر چڑھا دی اور لوگوں کے سامنے ایسے پیش کر دیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے اور احکامات ہیں، ایسے ان کو بنا دی کہ آج ان کو مشکوک کر دیا لوگوں کی نظروں میں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ جاہل لوگ جب خود ہی نہیں کچھ جانتے تو وہ بھی ان کی باتوں میں ہی آئیں گے، اور وہ لوگ جو اپنی مرضی کے فتوے چاہتے ہیں وہ بھی پھر ایسی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ دیکھا، فلاں اسکالر نے تو کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، عورتیں مرد ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ وہ ہوں، اور یہ پردے وردے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں تھا، گرمی بہت ہوتی تھی تو لوگ کور کر لیتے تھے اپنے آپ کو ذرا وہ سے دھوپ سے بچنے کے لیے، یہ تو آج کے وقت کے لیے تھوڑی ہے، اس وقت فتنے بہت تھے نا اصل میں، تو پھر فتنے اتنے زیادہ تھے، مطلب یعنی آج کا دور اتنا اچھا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی فتنہ ہے نہیں، اور اس وقت اتنے فتنے ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ، مطلب کیسی کیسی باتیں ہیں۔ اس وقت منافقین تھے نا، تو پھر اس لیے ایسے کرتے تھے، تو آج تو سارے مومن متقی ہوں گے۔ یعنی خود سوچے، اگر انسان اپنے ذہن کو کھول کے سوچے نا، خود ہی جواب مل جاتا ہے۔ لیکن جب خود جاہل رہنا چاہیں، جب خود ہی ان چیزوں سے آنکھ بند کر کے رہنا چاہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو وہ لوگ تو یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ یہی تھوڑی قیمت، یہی مقام، یہی عزت، لوگوں سے محبتیں ملنا، ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے ایسے کرتے تھے۔ اچھا، پھر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے، ایسا نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اور تم ایسے ہی حق کو چھپا رہے۔ ایک تو بندہ ہے نا جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، تمہیں تو پتہ بھی ہے اور تم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہو۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب یہ کیوں آگے ایک دم بات آ گئی؟ کیونکہ پیچھے کچھ چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ اب جب انسان کو کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے نا، تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں کرنا کام، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو قائم کرو نماز۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نماز کو قائم کرنا کیا چیز ہے؟ کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، تمام اس کی شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ نہیں آپ کہیں کہ ہاں فجر کو 10 منٹ پہلے پڑھ لیا، ظہر کو آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لیا کیونکہ میری کنوینئنس ہے، عشاء کو کسی اور ٹائم پہ پڑھ لیا، تو ہاں چونکہ ہماری اپنی کنوینئنس ہے، ہم نے کہیں جانا ہے، ہماری جاب ہے، ہمارا یہ ہے، تو اس لیے ہم اپنی مرضی سے ٹائمز کو چینج کرتے رہے۔ نہیں، قائم کرنا نماز کا کیا ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ۔ پھر نمبر 2 کیا ہے؟ اس میں خشوع ہونا چاہیے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اس میں ظاہری باطنی ساری شرائط پوری ہونی چاہیے، سمجھے نا، جو ظاہر کی بھی ہیں اور باطن، یعنی ظاہر میں کیا ہیں شرائط؟ کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا وضو ہو، آپ کی جگہ صاف ہو، آپ قبلہ رخ ہو، یہ سب چیزیں ہیں نا۔ اور اندر کیا ہے؟ کہ دل کا جماؤ ہونا چاہیے، ذہن کا حاضر ہونا چاہیے، لگے بندے کی نماز نہیں ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اس طریقے پہ ہو۔ تو نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ اب اچھا، ان کو کہا جا رہا ہے نماز کو قائم کرنے کا، بنی اسرائیل کو، ان کے اندر تو نماز سمجھ لیں کہ نام کی ہی رہ گئی تھی، یعنی نماز کا یہ حال ہو گیا ہوا تھا کہ اب ان کے پاس نماز کی کوئی تاکید اتنی خاص کوئی اس کے اندر نہیں ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کوئی ایسی تاکید نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پاس ہے کہ نماز کی تاکید, اسی طرح ان کے تھی تو صحیح لیکن انہوں نے اس کو بھی سارا رد و بدل کر دیا تھا. تو نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو. زکات کیا ہے؟ زکات کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا, بڑھانا. اللہ تعالیٰ اس سے مال کو پاک کرتے ہیں میل سے, گندگی سے, اور بڑھا دیتے ہیں مال کو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان دو چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں نماز اور زکات کا ہی حکم آیا؟ اور بھی کوئی کی چیز کا آ سکتا تھا حکم. اصل میں دیکھیں دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے نا یہاں پہ, حب مال اور حب جاہ. یہی ہے نا ثمنا قلیلا, یہی ہے نا چیزیں جن کے لیے انسان جو ہے نا اللہ کی آیات کو بیچتا ہے. یا تو مال چاہیے یا جاہ چاہیے, کوئی لیڈری چاہیے, کوئی مرتبہ چاہیے. ان دو چیزوں کی خاطر انسان کیا کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, اس کا علاج کیا بتایا, کہ نماز کو قائم کرو اور زکات کو ادا کرو. یعنی جب تم نماز قائم کرو گے اس سے کیا فائدہ ہوگا, کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. نماز کے ساتھ انسان کا, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور جب انسان میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور جب انسان میں عاجزی, کتنی دفعہ انسان جھکتا ہے نا اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھتا ہے نا, تو نماز انسان کو کیا کرتی ہے, جھکاؤ سکھاتی ہے, عاجزی سکھاتی ہے. انسان اپنے اندر جب عاجزی لے کر آتا ہے تو یہ تکبر, غرور اور حب جاہ گھٹ جاتا ہے کہ مجھے کوئی مرتبہ ملے, میں بڑی ہو جاؤں, میں بڑی چیز بن جاؤں. نہیں, میں تو عاجز ہی ہوں. دیکھو میں کتنی دفعہ اپنا ماتھا زمین پہ جا کے مارتی ہوں, کتنی دفعہ میں جھکتی ہوں. تو یہ تو انسان کو عاجزی سکھاتی ہے, پستی سکھاتی ہے, نیچا ہونا سکھاتی ہے. اور جب انسان زکات ادا کرتا ہے, دیتا ہے, تو دینے سے آپ کو پتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو حوث ہے نا, ہرس ہے, یہ کم ہوتی ہے. ظاہر ہے ہاتھ تو کھلے گا تب بھی نا جب قابو پائے گا کہ نہیں میں نے دوسرے کو دینا ہے. انسان کا اتنا بڑا پہلے حوصلہ کرے دینے کا, جب وہ دینا شروع کرتا ہے نا, لوگوں کو دیتا ہے, تو اس کے اندر پھر یہ ہرس حوث کم ہوتی جاتی ہے. کام کرے گا ہی تو پھر ہی دے سکے گا نا. لیکن جس کے اندر بہت ہرس ہے, حوث ہے, وہ تو دے ہی نہیں سکتا. تو جب اپنے اوپر قابو پائے گا, اس حوث کو دبائے گا, ہرس کو, لالچ کو دبائے گا, تبھی کسی کے لیے ہاتھ اس کا کھلے گا نا. تو یہ حب مال کو بھی کم کرتا ہے. انسان دوسرے کو دے, دینا ہے اس کو, دینے والا ہاتھ بنائے, تو پھر لینے پہ اتنی توجہ نہیں ہوگی, پھر دینے پہ ہوگی. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. یہ رکوع کی بات, یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہاں پہ رکوع ہی کی بات کیوں آئی. جب نماز کی بات آ گئی تھی تو رکوع کا الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں ویسے تو رکوع کہہ کے نماز ہی مراد ہے, لیکن خاص طور پہ نماز کے تمام قیام بھی کہا جا سکتا تھا, سجدہ بھی کہا جا سکتا تھا. رکوع کا کیوں؟ کیونکہ یہود کی نماز میں سجدہ وغیرہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا. رکوع صرف ہماری نماز میں ہے. تو یہاں پہ جب مع الراکعین کہا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ, تو رکوع کرنے والے کون ہیں؟ ظاہر یہودی تو ہیں نہیں کیونکہ ان میں تو رکوع ہے ہی نہیں. کون ہے رکوع کرنے والے جن کی نماز میں رکوع ہے؟ اس امت کے نمازی, امت محمدیہ کے نمازی, جن کی نماز میں رکوع ہے. تو تم بھی یعنی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو شامل کب ہوں گے؟ ایمان لائیں گے تو شامل ہوں گے نا ان کے ساتھ. اگر ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ایک طرح سے یہی اشارہ ہے کہ یعنی ان کے ساتھ ان ایمان لے آؤ اور ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا بھی پتا چلا, اقیم الصلاح سے تو نماز کا حکم پتا چلا, اس کا فرض ہونا پتا چلا, لیکن مار راکعین سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے, اس کے چھوڑنے کو گناہ قرار دیا گیا ہے. اور بعض صحابہ کرام نے تو اس نماز کو جائز ہی نہیں قرار دیا جو بغیر کسی شرعی عذر کے انسان ایسے ہی جماعت کو چھوڑتا جائے، اور ایک اس کو واجب قرار دیتی ہے. مگر اس میں اختلاف ہے چونکہ، تو اس لیے جو ہے نا ظاہر ہے چھوڑ کے بھی لوگ رہ رہے ہیں. مگر جو مسجد کے قریب رہنے والا ہے اس کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ مسجد میں نہ چلا جائے. یعنی جس کے گھر تک مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے نا، وہ اگر گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کو لازمن مسجد میں جانا ہے، اس کو ضروری ہے مسجد میں جانا. یعنی جو مسجد کے قریب رہنے والے ہیں. ایک نابینا صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے، مجھے لے آیا کرے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے نا تو سوال کیا کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے. یعنی جو اذان کی آواز سنتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، سوائے اس کے کوئی شرعی عذر ہو. آپ دیکھیں نابینا کو بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ آپ گھر میں پڑھ لیں. لیکن زیادہ علماء کا، فقہا کا، تابعین کا، صحابہ کا کے نزدیک یہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، بہت زیادہ. اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کے ادا کرنے کی پابندی اس جگہ کرے جہاں پہ اذان دی جاتی، یعنی مسجد میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ان پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی ہدایت کے طریقوں میں سے ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیں سنت کو چھوڑ دیا، اور سنت کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پہ نیکی دیتے ہیں، اور ہر قدم پہ اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی ہے اس کے لیے سعادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ حال تھا کہ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں ان کو لایا جاتا تھا، یعنی ان کے اندر اتنی سکت بھی نہیں ہوتی تھی، اور ان کو لا کے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثلا کوئی مرض وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی تنہا نماز پڑھ لے، جماعت میں شریک نہ ہو، تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن اس کی سنت چلی گئی، سنت کو چھوڑ دیا اس، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کے اوپر پکڑ کرے. اور اگر کوئی اس کو عادت بنا لے کہ کبھی بھی جماعت سے نماز ہی نہ پڑھے تو وہ سخت گناہگار ہے، خاص طور پہ ایسی صورت میں کہ جب مسجدیں ویران ہو رہی ہیں اور گھروں میں ہی لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو سارے ہی پھر جو ہے نا سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ مسجدوں کو ویران کر دیا اور بس گھروں کے اندر ہی نماز پڑھتے ہیں. اور آج دیکھیں مسجدیں ویران ہیں، اتنی اتنی بڑی مسجدیں بنا لی ہیں اور اس کے بعد جانے والے کوئی بھی نہیں ہیں، اور دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک صف مشکل سے ہوگی، چاہے مسلمان ملکوں میں لے لیں یا غیر مسلم ملکوں میں، بس مسجدیں بنانے کا شوق ہے تو نمازی کہاں سے آئیں گے. تو یہ ان کو بھی حکم دیا گیا ورکعو مع الراکعین، اس سے آپ جماعت کی اہمیت کو جاننے کے، جماعت کی کتنی اہمیت ہے. تو مسلمانوں کی جماعت کو جوائن کرو، ان کو بھی حکم دیا گیا. یہاں تک تلاوت سنیے.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين